پرندوں کی طرح اپنے بچوں کو پروں سے ڈھانک کر حفاظت کرنے والا، اب مہمن رمانہ حفاظت کے لیے پر پھیلانا، اس میں حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ کی حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے کہ ہم نے ایک عمرہ سرخ رنگ کی ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ اس کے دو بچے تھے. ہم نے اس کے دونوں بچے پکڑ لیے. بس وہ ارد گرد بے قراری سے پڑبڑانے لگی. اسی اثنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے دریافت فرمایا اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف دی ہے، اس کے بچے اسے لوٹا دو. اور آپ نے چونٹیوں کا ایک بل دیکھا جسے ہم نے جلا دیا تھا. آپ نے دریافت فرمایا اس کو کس نے جلایا ہے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے جلایا ہے. فرمایا یہ مناسب نہیں ہے، آگ کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دی جائے. البتہ رب النار اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جس کو چاہے آگ کا عذاب دے. ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، عذاب المفرد بخاری میں درج ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ سفر کے دوران ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک شخص نے ایک ہمرا سرخ رنگ کے پرندے کے انڈے اٹھا لیے. اس پر وہ پرندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر آ کر پڑپڑانے لگا. اور یہ جو واقعہ ہے سر مبارک پر آ کر پڑپڑانے لگا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ کون ان کا نگران اور محافظ ہوگا. فرمایا تم میں سے کسی نے اس کے انڈے اٹھا کر اسے تکلیف پہنچائی ہے. اس طرح ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے انڈے اٹھا دیے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرندے پر رحم کرتے ہوئے فرمایا اس کے انڈے واپس رکھ دو. وہ خلیفۃ المسیح اول محمد کے بارے بیان کرتے ہیں، محافظ سب کے اعمال کا واقف، سب کا محافظ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، المحمن العزیز الجبار المتکبر، یعنی وہ سب کا محافظ ہے، سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کام بنانے والا ہے، اور اس کی ذات نہایت ہی مستغنی ہے. اب آج کے اس مختصر خطبے میں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مہمن کے ذریعے اعزاز بخشا تھا، اب اس کا تذکرہ کرتا ہوں. یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمن ہونے کے ہی اعزاز تھا، اور اس کی قدرت ثانیہ ظاہر ہوئی ہے نئے دور میں. اس کے بھی بڑے عظیم واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمن تھا اور کتاب کا مہمن تھا، اسی طرح زمانہ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کا بھی مہمن ہی رہا ہے، اور اس نے اپنے محمد پیارے محمد کے بند غلاموں سے نظر نہیں پھیری، وہی سلوک کیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے تھا. اب سب سے پہلے میں کانگڑے کی زلزلے سے متعلق ایک روایت بیان کرتا ہوں. حضرت برکت علی صاحب مرزا لکھنؤ کہتے ہیں، بندہ 4 اپریل 1905 کے زلزلہ عظیم میں بھاگسو ضلع کانگڑا بمقام اپر دھرم سالہ ایک مکان کے نیچے دب گیا تھا اور وہ مشکل باہر نکالا گیا تھا. اس موقع کے چشمدید گواہ بابو گلاب دین صاحب اوورسیئر پینشنر جو ان ایام میں وہاں پر بطور سب ڈویژن افسر متعینات تھے، آج سیالکوٹ میں زندہ موجود ہیں، یعنی روایت کرتے وقت. اس واقعہ کے ایک دو ماہ قبل جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زلزلہ عظیمہ کی پیشگوئی شائع فرمائی تھی، بندہ خود بھی قادیان دار لمحہ میں موجود تھا اور حضور کے شائع فرمودہ اشتہارات ہمراہ لے کر دھرم سالے چھاؤنی پہنچا اور وہ اشتہارات متعدد اشخاص کو تقسیم بھی کیے تھے. چونکہ بندہ وہاں بطور کلرک کام کرتا تھا اور عارضی ملازمت میں مجھے فرصت حاصل تھی, اس لیے بندہ وہاں وقتاً فوقتاً مرزا رحیم بیگ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایم جی صحابی کو بھی ملنے جایا کرتا تھا. مرزا صاحب موصوف مغلیہ برادری کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ہم بھی جب دھرم سالے جایا کرتے تھے تو مرزا عبدالرحیم صاحب سے مرزا رحیم بیگ صاحب سے میری ذاتی بھی کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. ان کے دوسرے بھائی ایم جی نہ تھے, صرف ان کی بیوی بچے ان کے ساتھ ایم جی ہوئے اور باقی تمام لوگ ان کی سخت مخالف تھے. اس زلزلے میں وہ سب خزانہ محفوظ رہا اور بعض اور اہم دیگر جو مختلف اطراف سے وہاں پہنچے ہوئے تھے سب کے سب اس زلزلے کی تباہی میں بچ گئے. حالانکہ وہاں کا اندازہ میرے خیال میں 90% جانوں کو نقصان کا تھا, اور ایسے شدید زلزلے میں ہم سب اہمیوں کا بچ جانا ایک عظیم شان نشان تھا. اس کی تفصیل اگر پوری تشریح سے دیکھوں تو یقیناً ہر طالب حق خدا تعالیٰ کی نصرت کو اہمیت کے ساتھ دیکھ سکے گا, کیونکہ میرے اہل و عیال مکرم خان صاحب, غلام خان صاحب کے اہل و عیال اور مستری اللہ بخش صاحب سیال کوٹی, ان کے ہمراہ غلام محمد مستری اور دوسرے احمدی احباب کے اس زلزلے کی لپیٹ سے محفوظ رہنے کے متعلق جو قدرتی اسباب ظہور میں آئے ان میں ایک ایک فرد کے متعلق جدا جدا نشان نظر آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ تباہی سے جس کو بچانا چاہے اس کو بچا لیتا ہے. سمجھتے ہیں مستری اللہ بخش صاحب کی وہاں سے جہاں زلزلہ بہت شدید آیا تھا ایک دن قبل اتفاقی روانگی اور ہمارے اہل و عیال کی کچھ عرصہ قبل وطن کی طرف مراجعت کرنا اور زلزلہ سے پیشتر بعض احباب کا مکان سے باہر نکل جانا اور زلزلے میں دب کے عجیب و غریب اسباب سے باہر نکلنا, سب باتیں بطور نشان تھیں. اور میرا ارادہ ہے کہ اس پر تفصیل سے ایک مضمون لکھ کر ارسال خدمت کروں, لیکن فی الحال مختصراً ان واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کے سلسلے میں پیش آئے ہیں. اس زلزلے کے کچھ دن بعد جب خاکسار قادیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور ان ایام میں آم کے درختوں کے سائے میں مقبرہ مشری کے ملقہ باغ میں خیمہ زن تھے. جب بندہ نے حضور سے ملاقات کی تو حضور نے میرے متعلق کئی سوال کیے کہ آپ مکان کے نیچے دب کر کس طرح زندہ نکلا ہے. تو بندہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے مسیح اللہ بخش صاحب احمدی کی چرپائی نے بچایا جو ایک بڑی دیوار کے اوپر بڑی دیوار کو اپنے اوپر اٹھائے رکھا اور مجھے زیادہ بوجھ میں نہ دبنا پڑا. ایسے میں حضور علیہ السلام نے کچھ احمدیوں کے متعلق سوالات کیے اور بندے نے سب دوستوں کے محفوظ رہنے کے متعلق شہادت دی. حالانکہ حضور اس سے قبل اشتہار میں شائع فرما چکے تھے کہ زلزلے میں ہماری جماعت کا ایک بھی آدمی ضائع نہیں ہوا. اب اتنا بڑا زلزلہ جس میں 90% آبادی تباہ ہو جائے اس میں ایک بھی احمدی کا ضائع نہ ہونا ایک عظیم شان نشان ہے. مجھے یقین ہے کہ حضور کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا علم ہو چکا تھا, ورنہ مجھ سے قبل دھرم سالہ سے کوئی احمدی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا. بس حضور سے بعد کے بندے کی ملاقات زلزلہ کانگڑا کے بعد ہوئی, اس میں احمدیوں کے بچ جانے کو حضور نے ایک نشان قرار دیا اور خصوصاً میرا اپنا زلزلے میں دب کر بچ پانا نشان ہے جس کا بذریعہ تحریر اعلان کر دیا گیا ہے. مبارک وہ جو اس چشمدید نشانات سے عبرت پکڑے اور خدا کے فرستادے پر ایمان لے آئیں. یہ روایت ہے مرزا صاحب کی جو رجسٹر روایات سے لی گئی ہے. اب مہیمن کے معنی امین کے بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مجھے ابو سفیان نے بتایا تھا کہ ہرقل نے انہیں کہا کہ میں نے تجھے یہ پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں, جس کا تم نے جواب دیا ہے کہ وہ نماز, صدق, پاکدامنی, عہد پورا کرنے اور امانتیں ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں. ہرقل نے کہا اور یہی تو ایک نبی کی صفت ہے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے ہمیشہ فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی جو شخص امانت کا لحاظ نہیں رکھتا اس کا ایمان کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ یہاں مہمن بمانہ امانتدار کے استعمال ہو رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بات کر کے پلٹ جائے تو وہ بات امانت ہے، یعنی بات کرنے کے بعد وہ شخص واپس چلا جاتا ہے تو اس وقت وہ امانت بن جاتی ہے۔ اگر کھڑے کھڑے اس بات کو کوئی اور رنگ دے دے، کوئی اور معنی پہنا دے، تو پھر وہی امانت بنتی ہے جو اس نے تبدیل شدہ صورت میں بات پیش کی ہے۔ لیکن اگر اسی حالت میں چھوڑ کے چلا جائے تو پھر وہ بات کی امانت ہو جاتی ہے، اور کسی دوسرے سے امانت دار سے پوچھے بغیر اس بات کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین علامتیں بیان فرمائی ہیں، جب گفتگو کرتا ہے کذب بیانی سے کام لیتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اس حدیث کی روح سے مولویوں پر اطلاق کر کے دیکھیں، 100% تینوں باتیں مولویوں پر صادق آتی ہیں۔ جب بھی گفتگو کرتے ہیں کذب بیانی، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، کابل افغانستان کی مولوی تھی، اور سراسر جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، مسلسل جھوٹ بولتے سے بلے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے مولوی کسی طرح اس سے پیچھے نہیں ہیں، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے یہاں ربا میں دوجی بابل کا ایک شخص میرے پاس آیا اور میرے پاس کچھ پیسے امانت رکھوائے، تو میں نے کہا آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں، آپ کے مولوی صاحب وہاں ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں امانت رکھوائی؟ میں تو مولوی صاحب کے پاس امانت رکھے تو سارے ہی کھا جائیں۔ میں نے کہا پھر اپنا دین تم نے ان کے پاس امانت رکھا ہوا ہے، جو اس کے بعد دیانت ہے کہ غریب آدمی کے پیسے لے کے کھا جائے، تو یہ حال یہ ہے مولویوں کا، اللہ رحم فرمائے۔ جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، امانت رکھے تو خیانت کرتے ہیں، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، یعنی جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، یعنی مشورہ جب کسی سے مانگا جائے تو وہیں خام خواجے منہ میں آئے ارچان نہ بتنا چاہیے، بلکہ فوراً سوچنا چاہیے کہ جس نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے اس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اور مجھے بہترین مشورہ اس کے مقابل پہ پیش کرنا چاہیے۔ عام طور پر جب مشورے مانگے جاتے ہیں تو کچھ تو بدجانت لوگ ہیں، وہ بدجانتی سے ہی مشورہ دیتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں فلاں شخص بڑا ایماندار ہے، اس کے بس پیسے رکھوا دو، اور بعد میں پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور میرے پاس ہر روز ختم اس قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں کہ ایک عورت بیچاری نے لکھا کہ ایک شخص ہے جو مجھے کہنے لگا کہ اتنے پیسے کی مجھے ضرورت ہے، اور وہ میرا اپنے ہمسائی کا پتہ دے دو بینک اکاؤنٹ، تاکہ میں جاتے ہی اس کے امانت میں جمع کرا دوں، اور جب وہ پیسے لے کر بھاگ گیا تو ہمسائے سے جا کے لڑی کہ اتنی دیر ہو گئی ہے تمہارے پاس میرے پیسے آئے ہوئے، وہ پیسے کہاں گئے؟ تو میرے پیسوں کی ہوا بھی نہیں لگی یہاں، کوئی نام و نشان تک نہیں ہے پیسوں کا۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ اس طرح دھوکہ دے کے سر لے کے پیسے لے کے بھاگ گیا تھا، تو بدقسمتی سے وہ ایم جی کہلاتا تھا۔ ایم جیوں کو خاص طور پر صفت مہمن پر غور کرتے ہوئے امانت دار ہونا چاہیے، اور اگر امانت دار نہیں ہوں گے تو پھر ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ فلا ایمان لہو، فلا ایمان لہو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امانت دار نہیں اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کو اندر طلب امانت لوٹا دو جس نے تمہارے پاس امانت رکھی تھی, اور اس شخص سے بھی خیانت نہ کرو جو تجھ سے خیانت کرتا ہے. اب یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے, کوئی انسان بدجانتی کر دیتا ہے کسی کے ساتھ, تو جب دوسرے کو موقع ملے تو پھر وہ اس سے بدجانتی کرے اور بعد میں کہہ دے کہ اس نے مجھ سے بدجانتی کی تھی, میں نے اس سے بدجانتی کر دی. رسول نے فرمایا یہ بھی دین کے خلاف ہے, خواہ کوئی بدجانتی کرے بھی جب تم وہ تو بدجان بے ایمان ہو جائے گا, تب تم پر وہ اعتماد کرے کسی وجہ سے بعد میں, تو تمہیں بدجانتی نہیں کرنی چاہیے, تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان امین خزانچی جسے اگر کوئی حکم دیا جائے اسے صحیح سے نافذ کرتا ہے, اور اگر کسی کو کچھ ادا کرنے کا حکم دیا جائے تو اسے بشاشت اور خوش دلی سے پورا کر دیتا ہے, وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے. اب یہ معاملہ ہے بہت اہم. بعض دفعہ ایک آدمی سخاوت کے ساتھ اپنے کسی متحد کو اپنے خزانچی کو حکم دیتا ہے فلاں کو پیسہ دے دے, اور اس کے دل میں اس پہ ایک قسم کا جبر اور کراہت محسوس ہوتی ہے, اور وہ پیسہ دیتے وقت خوش خوشی سے پیسہ نہیں دیتا بلکہ تنگی سے پیسہ دیتا ہے, تو ایسے شخص کو اس کے صدقے میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن اگر مالک کہے پیسے دے دو اور بڑی خوشی کے ساتھ غریب پر خرچ کرے جس کے لیے حکم ہو, تو وہ بھی اس صدقے میں حصہ دار ہو جائے گا. حضرت مسلم موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, انسان کی پیدائش میں دو قسم کے حسن ہیں, ایک حسن معاملہ اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی تمام امانتوں اور عہد کے ادا کرنے میں یہ رعایت رکھے کہ کوئی امر حتی الوسیٰ ان کے متعلق فوت نہ ہو, یعنی امر کوئی بھی حکم ایسا نہ ہو جو ضائع ہو جائے, فوت ہونے سے یہ مراد ہے. جیسا کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں راعون کا لفظ اسی طرح طرف اشارہ کرتا ہے, وَإِذِنَهُمْ عَلَىٰ أَمَانَاتِهِمْ رَاعُونَ. ایسا ہی لازم ہے کہ انسان مخلوق کی امانتوں اور عہد کی نسبت بھی یہی لحاظ رکھے, یعنی حقوق اللہ اور حقوق عباد میں تقویٰ سے کام لے, یہ اس میں معاملہ ہے یا یوں کہو کہ روحانی خوبصورتی ہے, یعنی اس میں خوبصورتی دراصل توازن ہی کا نام ہے. تو روحانی خوبصورتی سے مراد یہ ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان امانتوں کا توازن کرتا ہے, یہ اس کا روحانی حسن ہے. ایک اور عبارت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ ہے, مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت رکھتے ہیں, یعنی ادائے امانت اور ایفائے عہد کے بارے میں کوئی دقیقہ تقویٰ اور احتیاط کا باقی نہیں چھوڑتے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس اور اس کے ساتھ قوا اور آنکھ کی بینائی اور کانوں کی سنوائی اور زبان کی گویائی اور ہاتھوں اور پیروں کی قوت, یہ سب خدا تعالیٰ کی امانتیں ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں, اور جس وقت وہ چاہے اپنی امانتوں کو واپس لے سکتا ہے. بس ان تمام امانتوں کا رعایت رکھنا یہ ہے کہ بار بار کہ باریک در باریک تقویٰ کی پابندیوں سے خدا تعالیٰ کی خدمت میں نفس اور اس کے تمام خوا اور جسم اور اس کے تمام خوا اور جواہرے کو لگایا جائے اس طرح پر کہ گویا یہ تمام چیزیں اس کی نہیں بلکہ خدا کی ہو جائیں, اور اس کی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے موافق ان تمام قوا اور اعضاء کا حرکت اور سکون اور اس کا ارادہ کچھ بھی نہ رہے بلکہ خدا کا ارادہ ہو جائے. یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کامل طور پر پورا اترتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ گواہی دی ہے اور آپ کو اس اعلان کی اجازت دی ہے, کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, تو کہہ دے ان صلاتی و کوئی نے صلات و نسو کی، میری نمازیں پڑھنا، میری عبادات اور میری قربانیاں اور میری تو ساری زندگی اور میری موت کلیتاً اللہ ہی کے لیے ہو چکے ہیں، بس جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود یہ ہدایت دی اور اعلان کی ہدایت دی، یہ اعلان کر دو. یہ کس لیے اعلان کرنے کا حکم ملا ہے؟ اس لیے کہ لوگ سوچیں کہ ہم نے جس کا دامن پکڑا ہے اس کے مطابق ہمیں بھی امانت دار ہونا پڑے گا. سماتے ہیں اور خدا کا ارادہ ان میں کام کرے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کا نفس ہو، جیسا کہ مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ خود رائی سے بے دخل ہو، یعنی خود نمائی سے، اور خدا تعالیٰ کا پورا تصرف اس کے وجود پر ہو جائے، یہاں تک کہ اسی سے دیکھے اور اسی سے سنے اور اسی سے بولے اور اسی سے حرکت یا سکون کرے، اور نفس کی دقیق در دقیق یعنی باریک در باریک علائشیں جو کسی خوردبین سے بھی نظر نہیں آ سکتی دور ہو کر فقط روح رہ جائے، غرض محیمنت خدا کی اس پر احاطہ کر لے اور اپنے وجود سے اس کو کھو دے، اور اس کی حکومت اپنے وجود پر کچھ نہ رہے اور سب حکومت خدا ہی کی ہو جائے، اور نفسانی جو سب مضبوط ہو جائیں، اور تمام آرزوئیں اور تمام ارادے اور تمام خواہشیں خدا میں ہو جائیں، اور نفس امارہ کی تمام عمارتیں منہدم ہو کے خاک میں ملا دی جائیں، اور ایسا پاک محل تقدس اور محل تقدس اور تطہر کا دل میں تیار کیا جائے جس میں حضرت عزت نازل ہو سکیں اور اس کی روح اس میں آباد ہو سکے. اس قدر تکبیر کے بعد کہا جائے گا کہ وہ امانتیں جو منع میں حقیقی نے انسان کو دی تھیں وہ واپس کر دی گئیں، تب ایسے شخص پر یہ آیت صادق آئے گی، والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون. اب ایک اور آیت ہے جس میں صفت محمد کا ذکر ہے، وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. سورہ المائدہ آیت 49. اور ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہوئی جو کتاب میں اس کے سامنے ہے، اور اس پر نگران کے طور پر. بس یہاں قرآن کریم کا پچھلی کتب پر نگران ہونے کا معنی لیا گیا ہے، تجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی گئی ہے جو تمام صحیح باتوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے، اور اس سے پہلے جتنی کتب ہیں ان سب پر یہ کتاب یعنی قرآن کریم نگران ہے. اور جو تیرے پاس حق آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک مسلک اور ایک مذہب بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ اس کے ذریعے جو اس نے تمہیں دیا تمہیں آزمانا چاہتا ہے، بس تم نیکیوں میں ایک دوسرے پر سب کر لے جاؤ. اللہ ہی ہے یہ مومن کا، یہ مومن کے لیے جو خدا تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ اس یہ تمہارا یہ نیکی کا کام ہے، فاستبق الخیرات، یہ تم ہے مومن کا کہ تمام نیکیوں میں ایک دوسرے پر سب کر لے جاؤ. یہ جو مقابلہ ہے یہ بہت ہی نیک مقابلہ ہے، اگر دنیا میں سب نیکی کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو ساری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. پھر فرمایا پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے پر سب کر لے جاؤ، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، بس وہ تمہیں ان باتوں کی حیثیت سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اب ابن عباس کی روایت ہے بخاری کتاب فضائل القرآن میں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ المہیمن کے معنی امین ہی کے ہیں، اور قرآن کریم اپنے سے پہلی نازل ہونے والی تمام کتابوں پر امین ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دنیا پرست وائزوں کا دشمن ہوں، کیونکہ ان کی اغراض محدود، ان کے حوصلے چھوٹے، خیالات پست ہوتے ہیں. جس وائز کی اغراض دینی ہوں وہ ایک زبردست اور مضبوط چٹان پر کھڑا ہوتا ہے کہ دنیاوی وائز سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک امر بالمعروف کرتا ہے، ہر بری بات کا حکم دیتا ہے اور ہر بری بات سے روکنے والا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے مہیمن فرمایا. یہ جامع کتاب ہے جس میں جیسے فوجی وائز کو فتوحات کے طریقوں اور قواعد جنگ کی ہدایت ہے، تو ایسے نظام مملکت اور سیاست مدن کے اصول اعلیٰ درجہ کے بتائے گئے ہیں. غرض ہر رنگ اور ہر طرز کی فیصلہ اور بہتری کی اصول یہ بتاتا ہے، یعنی قرآن کریم. تو مہیمن سے مراد یہ ہے کہ اصول بتاتا ہے، اور اتنے کامل ان میں سے کوئی اصول بھی باقی نہیں چھوڑتا. ہر قسم کے اصول جن کی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے ان سب کا ذکر کرتا ہے، اور اس لحاظ سے قرآن کریم مہیمن ہے کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں گزری ہیں ان میں سب اچھی باتیں جتنی تھیں وہ قرآن نے سمیٹ لی ہیں اور ان کو دہرا دیا ہے. اب قرآن کے بعد دوسری کتابیں دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ تمام ان کی تعلیم تو عالی قرآن کریم میں، اور قرآن کریم نہ صرف ان کو سمیٹ لیا قرآن کریم نے، بلکہ ان میں سے وہ تعلیمیں اختیار کی جو واقعتاً سچی تھیں، جو بعد کے لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں وہ ساری چھوڑ دیں. تو عجیب مہیمن کتاب ہے، حق کو لیتی ہے اور صرف حق کو لیتی ہے، تصدیق کرتی ہے مگر صرف سچی باتوں کی تصدیق کرتی ہے. پہلی تمام کتابوں پر نگران ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ کتاب ہمیں خدا تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توفیق عطا فرمائے کہ اس کتاب کے تمام حقوق ہم ادا کر سکیں. آج اس مختصر خطبے کے بعد اب میں خطبہ ثانیہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.